الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت میں سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے براہ راست پیش کیے جانے والے پروگرام تاریخ اسلام کے ساتھ حاضر ہوں اور محترم ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں تاریخ اسلام عنوان کے تحت مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی رہی ہے اور جو ہم نے اب تک گفتگو کی تھی مختصر طور پر ان کے بارے میں عرض کیا جائے کہ ظہور اسلام سے پہلے عربوں کے حالات، ان کے عقائد، ان کے افکار، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبا و اجداد، آپ کا سلسلہ نسب اور حضور کے متعلق جو دوسرے ادیان و مذاہب میں بشارتیں موجود تھیں ان کے بارے میں ہم گفتگو کر چکے ہیں، اور آج جو ہماری گفتگو کا محور اور مرکز ہے تو وہ ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آ حضرت کے دوران شیر خارگی کے واقعات۔ لیکن اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں ان غموں کے ایام، ان مصیبتوں کے ایام کی مناسبت سے آپ تمام عزاداران حسینی، تمام محبان اہل بیت علیہم السلام کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اور محترم ناظرین، جیسا کہ آپ سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ یہ ایام کم غموں کے ایام نہیں ہیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ جو کربلا میں مصیبت واقع ہوئی اس سے کہیں بڑھ کر یہ مصیبتیں ہیں۔ یہ خانواد عصمت و طہارت، مخدرات عصمت و طہارت، رسول کے اہل بیت کی تاراجی کے ایام ہیں۔ واقع کربلا کے بعد اہل بیت اطہار کوفہ و شام سر برہنہ بے کجا و اونٹوں پر کشاں کشاں پھرائے گئے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ جس وقت امام سجاد سے سوال کیا گیا کہ آپ پر سب سے بڑی مصیبت کہاں ٹوٹی، تو آپ نے کربلا کا نام نہیں لیا بلکہ آپ نے تین مرتبہ کہا الشام الشام الشام۔ تو محترم ناظرین، پہلے اس مناسبت سے آپ تسلیت اور تعزیت قبول فرمائیں، اس کے بعد آج ہم اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں۔ اور جو آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ان کے بارے میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ جناب ہندوستان میں مشہور سرزمین بجنور سے تعلق رکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ ایک مشہور خطیب، مفکر، قلمکار اور محقق ہیں، اور اس وقت المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی میں مصروف تالیف و تحقیق ہیں۔ میری مراد ہیں جناب قبلہ سید کمال طاہر نقوی صاحب۔ آئیے ہم قبلہ سے اپنے اس موضوع پر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔
قبلہ، ہم سب سے پہلے سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے براہ راست پیش کیے جانے والے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی ناظرین محترم کی خدمت میں عرض کیا کہ آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ حضور کی ولادت کے متعلق ہے، تو قبلہ میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ دیکھیے، حضور کی ولادت سب سے پہلی جو اس میں گفتگو ہوتی ہے وہ تاریخ کی ہوتی ہے۔ کسی کی بھی اگر ہم ولادت کے متعلق گفتگو کریں گے تو پہلے تاریخ کے بارے میں سوال ہوگا۔ حضور کی تاریخ ولادت کے سلسلے میں ہمیں بہت بڑا اختلاف نظر آتا ہے، تو میں یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا کہ آپ یہ فرمائیے کہ حضور کی تاریخ ولادت آپ کی نظروں میں کون سی معتبر ہے، یہاں سے ہم گفتگو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، اور گفتگو ہوتی رہے گی۔ جی بسم اللہ۔
جی شکریہ۔ دیکھیے، جہاں تک تاریخ ولادت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اختلاف کا معاملہ ہے، تو اسے مسلمانوں کی کوتاہی نہ کہتے ہوئے ہمیں اس زمانے کو دیکھنا چاہیے جس ٹائم پہ پیغمبر کی سیرت کو مرتب کیا جا رہا تھا، صفحہ قرطاس پہ اکھارا جا رہا تھا۔
بالکل،
اگر ہم اس دور کو دیکھتے ہیں تو اس وقت میں پیغمبر کی زندگی کو مختلف عنوان کے ذریعے کتابوں میں قلم بند کیا گیا، مثلا مغازی، جس میں صرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کا ذکر ہے۔
جی،
مشہور کتاب اس میں واقعی کی ہے، چار جلدوں میں یہ مصر سے لبنان سے چھپ چکی۔ اس میں پیغمبر کی تمام جنگوں کا انہوں نے ذکر کیا،
جی،
اس میں جو شہید ہوئے ان لوگوں کا ذکر کیا، ان کی کیفیت کیا تھی ان کا ذکر کیا، یعنی جنگ کو تمام عنوان کے تحت انہوں نے نقل کیا، جامع طریقے سے پیغمبر کی تمام جنگوں کو انہوں نے ذکر کیا اپنی کتاب میں۔
جی بالکل۔
ان کا انتقال 207 ہجری میں ہے، یعنی پیغمبر کے بعد میں ایک عرصہ گزرنے کے بعد انہوں نے ان تمام چیزوں کو مرتب کیا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر کے سنن وغیرہ، آپ کی سیرت طیبہ، یعنی آپ کس طریقے سے کھاتے تھے، کس طریقے سے بیٹھتے تھے، کس طریقے سے نماز ادا کیا کرتے تھے، آپ کی سیاسی زندگی کیسی تھی، آپ کی اجتماعی زندگی کیسی تھی، لوگ اسے کس طریقے سے ملتے تھے، ان تمام چیزوں کو جمع کیا گیا سنن کے، یعنی ان کتابوں کا نام رکھا گیا سنن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جتنی آپ کی سیرت سے مربوط کتابیں تھیں ان کو سنن کہا گیا؟
نہیں، جس میں صرف آپ کے اخلاق حمیدہ کا ذکر کیا گیا.
اچھا.
آپ کا طریقہ کار کیا تھا، کھاتے کس طریقے سے تھے، بیٹھتے کس طریقے سے تھے، پہنتے کس طریقے سے تھے. یعنی مسلمانوں نے پیغمبر کی زندگی کو چند ابواب میں مرتب کیا.
جی.
سیاسی زندگی، آپ کی جنگوں کا ذکر، اس کو انہوں نے مغازی کا نام دیا. آپ کی سیرت طیبہ میں جو آپ کے اخلاق حمیدہ تھے اور صاف بزرگہ تھے، ان کو انہوں نے ذکر کیا سنن کی کتاب.
آداب،
آداب، رسوم. اس کے بعد آپ کی تمام سیاسی اور اجتماعی زندگی کو جو جمع کیا گیا وہ سیرت کی کتاب، وہ سیرت کہا گیا اس کو. سیرت میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے قلم اٹھانے والے اس کے اوپر مثلا قلبی نظر آ رہے ہیں، یا ادھر سے موسیٰ بن عقبہ نظر آ رہے ہیں. تو یہ اگر آج ہم کہہ سکتے ہیں ان کی کتابیں ہم تک نہیں پہنچی، مگر اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک عرصہ دراز ہے جو پیغمبر کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ جس میں کسی کتاب کا ذکر نظر نہیں آتا ہے. یعنی یہ کہا جائے کہ اس وقت میں سینہ بسینہ ایک دوسرے تک پہنچتے رہے یہ جو اہم واقعات تھے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری صدی میں یہ صفحہ کرتاس پہ نظر آتے ہیں ہمیں. یعنی جو کتابیں آج ہمارے پاس ہیں، یعنی سیرت کی سب سے پہلی کتاب جو آج ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے ہاتھ میں پہنچی ہے، وہ سیرت ابن ہشام ہے، جن کا انتقال 217 ہجری میں ہے. اس کے بعد واقدی کی تاریخ ہے، تاریخ تبری ہے، یہ وہ منابع ہیں کہ جن کے ذریعے ہم تک سیرت پہنچی. انہوں نے اس میں دیانتداری کا ثبوت دیتے ہوئے سند کے اعتبار سے تمام واقعات کو نقل کر دیا، بغیر اس کے کہ اپنی کوئی رائے اس میں پیش کرتے ہیں. اب یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم ان واقعات کی بررسی کریں، اس لیے چونکہ انہوں نے سلسلے کے ساتھ اس کو بیان کر دیا. اور ایک سب سے بڑی مصیبت یہ رہی کہ جب یہودی اور نصارہ نے دیکھا کہ اسلام اس ٹائم پہ ترقی کے ادوار میں ہے.
یہ آپ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو اختلاف
جی
حضور کی تاریخ ولادت کے سلسلے میں پایا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟
جی بالکل،
جی ہاں بالکل.
تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی تک جو مثلا یمن کا رہنے والے ہیں، جو یہودی مذہب ہیں، یا خود فلسطین سے جن کا تعلق ہے، وہ اب اسلام میں داخل ہوئے اور اپنے چہرے پہ اسلام کے نقاب ڈالتے ہوئے انہوں نے اسرائیلیات کو اسلام میں داخل کرنا شروع کیا.
بالکل.
اور انہوں نے مختلف طریقے سے پیغمبر کی زندگی کو مجہول بنانے کی کوشش کی. مثلا ایک قول اسی طریقے سے لے کے آئے، کہا کہ پیغمبر کی ولادت بھی اسی روز ہوئی اور وفات بھی اسی روز ہوئی. بنی میہ کے دور میں اس کو بہت زیادہ ترویج دیا گیا. اس کا فلسفہ کیا تھا؟ اس کا فلسفہ یہ تھا کہ پیغمبر سے لوگ زیادہ آشنا نہ ہو سکیں. مثلا اگر کسی کو پیغمبر سے محبت ہے، وہ چاہتا کہ پیغمبر کی وفات کے روز غم منائے، مگر جب دیکھتا کہ ولادت بھی اسی روز ہے تو غم کا کوئی تصور نہیں ہے.
بالکل.
دوسری طرف اگر کوئی چاہتا ہے کوئی خوشی منائے، یعنی پیغمبر سے محبت ہے، علاقہ مندی ہے، چاہتا ہے کہ پیغمبر کی سیرت طیبہ کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، چاہتا ہے کہ ولادت کے روز پیغمبر کی خوشی منائے، مگر جب دیکھتا کہ وفات بھی اسی روز ہے تو وہاں پہ خاموش ہو جاتا ہے. تو یعنی یہ ایک سیاسی نظریہ تھا اس ٹائم پہ، یہ تفکر انہوں نے پھیلانے کی کوشش کی مسلمانوں کے درمیان میں، جس طریقے سے سیرت کے موضوع پہ مسلمانوں کو سرد کرنے کی کوشش کی گئی.
جی
جب ہم بررسی کرتے ہیں آج تاریخ کی کتابوں میں، تو سند کے اعتبار سے تمام کے تمام واقعات ہم تک پہنچے. دوسری بات یہ ہے کہ پیغمبر کی ایک سیاسی زندگی جو شروع ہوتی ہے وہ مدینہ منورہ سے شروع ہوتی ہے، جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال ہے. اس سے پہلے کے واقعات ہمیں کون بیان کر سکتا، کون بتا سکتا، یا وہ لوگ بتا سکتے ہیں کہ جو اس دور میں موجود تھے اور جو واقعات انہوں نے دیکھے تھے، مگر خود وہ ان واقعات کو دیکھنے کے بعد بھی اسلام قبول نہیں کیے اور اپنے کفر کے اوپر باقی رہے، تو کس طریقے سے پھر وہ تمام واقعات کو نقل کرتے اور دوسروں تک پہنچاتے. اصل میں اگر انہوں نے بیان بھی کیا تو ہم اس کے اوپر یقین نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جب وہ ان کی نبوت کے اوپر شک کرتے ہیں تو پھر ان کے کلام کو ہم کس طریقے سے قبول کر سکتے ہیں. جیسے کہ تاریخی کتابوں میں بہت زیادہ اس طریقے کے واقعات ملیں گے کہ فلاں صاحب نے اپنے والد سے نقل کیا جبکہ ان کے والد مسلمان نہیں ہوئے.
جی
تو اس طریقے سے ہم مجبور ہو جاتے ہیں ان واقعات کو رد کرنے کے لیے، اور یا وہ واقعات جن میں ذکر کیا گیا آپ کی ولادت کا اور تاریخ بتائی گئی تو ہم ان کو رد کر دیا کرتے ہیں. مثلا ایک واقعہ میں ایک روایت کافی سے پیش کر دوں. کافی میں آپ کی ولادت کا ذکر کیا گیا 12 ربیع الاول، مگر چونکہ اگر متن کے اعتبار سے ہم اس حدیث کو دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ ضعیف ہے. چھوڑ دیں سند کے اعتبار سے، خود متن کے اعتبار سے یہ حدیث ضعیف نظر آتی. اس کی وجہ یہ، دوسرے لوگوں نے بھی اس کی طرف احتمال دیا اور بعض لوگوں نے یقین کے ساتھ کہا کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی. مگر بندے کی نگاہ میں یہ قول زیادہ قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ جن لوگوں سے بیان ہوا وہ لوگ وہ ہیں کہ جو پیغمبر کے بہت بعد میں پیدا ہوئے،
جی
یا ان لوگوں سے نقل کیا کہ جو کفر کی حالت میں تھے، تو کافر کے قول کو ہم قبول نہیں کر سکتے. اور جو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نقل کیا وہ پیغمبر کے بہت بعد میں آئے اور بغیر اس کے کہ انہوں نے تصریح کی ہو کہ کس سے سنا نقل کیا، تو یعنی اگر رجال کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس واقعے کو، اس سند کو منقطع کہا جاتا ہے، یعنی اس سے نہیں سنا گیا کہ جو اس وقت میں موجود تھا،
جی
یا اگر سنا گیا تو اس کا نام نہیں بیان کیا گیا، معلوم نہیں وہ بیان کرنے والا کون تھا.
صحیح.
تو کافی میں بھی جیسے اس کا ذکر آیا اس میں کہا گیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں جو حدیث آئی جس میں 12 ربیع الاول آپ کی ولادت کا ذکر کیا گیا، کہا کہ آپ کا جو حمل کی جو مدت ہے تو اس میں 14-15 مہینے آتی ہے. یعنی عقل سالم رکھنے والا اس چیز کو قبول نہیں کر سکتا، جو کہ شریعت کے اصول ہیں اس میں بتایا گیا کہ کم سے کم 6 مہینے اور زیادہ سے زیادہ 1 سال. تو اگر ہم اسے دیکھیں تو یہ صحیح حدیث کے خلاف حدیث نظر آ رہی ہے، لہٰذا اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا.
جی جی بالکل.
اس کے خلاف ہم جب دوسری کتابیں دیکھتے ہیں، مثلا بہار الانوار دیکھتے ہیں یا حیات القلوب دیکھتے ہیں، تو اس میں چونکہ آئمہ کے اقوال وہ لے کے آئے ہیں اور آئمہ کے اقوال کے متعلق کوئی شک نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ خود خانواد اہل بیت ہیں، سبھی مسلمانوں کی نگاہ میں وہ مورد احترام ہیں، لہٰذا خود گھر کا بندہ جو گھر والوں کے متعلق جانتا وہ باہر والوں سے بہتر ہوتا. تو لہٰذا اگر ہم آئمہ کے اقوال دیکھتے ہیں تو ان کے نظر میں اور ان کی نگاہ میں آپ کی ولادت با سعادت 17 ربیع الاول ہے.
17 ربیع الاول. جی. اور جو دوسرے بیان کی جاتی ہے جیسے آپ نے بھی بیان فرمایا، وہ اس منزل پر نہیں ہے، اعتبار کی اس منزل پر
اعتبار کے اعتبار سے.
جی.
چونکہ دیکھیے اگر ایک قول صرف ان کا ہوتا ہے
جی.
تو ہم مجبور ہو جاتے ہیں اس کو قبول کرنے کے لیے، یا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں احادیث میں یا ان دونوں واقعات میں کسی طریقے سے تطبیق پیدا کر سکتے ہیں
جی
تو
جی.
کر سکتے ہیں، مگر یہاں پہ تاریخ کا معاملہ ہے نا. آپ یہ بتائیں ایک طرف 12 ہے ایک طرف 17 ہے، آپ
جی.
یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قمری مہینہ ہے یہ شمسی مہینہ اعتبار سے نہیں
جی.
اس لیے کہ چونکہ قمری تاریخ ہے، اور یہ کہنا کہ 12 ربیع الاول 17 ربیع الاول یعنی مہینہ بھی ایک ہی ہے
جی جی
تو
جی
یہاں پہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں اہل بیت کے کلام کو قبول کرنے کے لیے.
بہت شکریہ. قبلہ جیسے آپ نے فرمایا کہ 17 ربیع الاول کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. اچھا میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا
جی
کہ حضور کی ولادت ہوئی مکہ معظمہ میں
جی،
تو اس میں کوئی خاص مصلحت ہے، کوئی مشیت الہی ہے، یا ایسے ہی جیسے تمام ولادتیں ہوتی ہیں کہ خدا کی مرضی جس کو جہاں چاہے پیدا کر دے؟ تو اس میں کوئی خاص آپ کی نظر میں مسئلہ ہے کہ حضور کو مکے ہی میں کیوں خدا نے اپنے بھیجا ہے؟
دیکھیے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں
جی.
آپ سیاسی اعتبار سے دیکھیں، مذہبی اعتبار سے دیکھیں، ادبی جی. اعتبار سے دیکھیں، ہر زاویے سے پیغمبر کی ولادت صرف اور صرف مکے میں ہی نظر آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کی ولادت مکے میں نہ ہوتی تو
جی.
بہت ساری مشکلات تھیں جو درپیش ہوتی ہیں
جی.
مثلاً آپ اگر ہم تاریخ عرب کا مطالعہ کرتے ہیں تو صرف تاریخ عرب نہیں بلکہ تاریخ جہان میں مکے کو ایک اہم موقعیت حاصل ہے
جی.
وہ تجارت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو عکاظ کا بازار مکے
جی.
کے نزدیک
بالکل،
وہ بازار کوئی ایسا نہیں تھا کہ اس میں صرف عربی شرکت کیا کرتے تھے، نہیں، اس میں مختلف ممالک سے لوگ آتے تھے باقاعدہ. خود صرف اسلامی تاریخ کو اگر ہم چھوڑ دیں تو خود روم کی تاریخ میں اس کا ذکر ہے، چین کی تاریخ میں اس کا ذکر ہے، ہندوستان کی تاریخ میں اس میں کا ذکر ہے اس میں، اور حبش کی تاریخ میں اس کا ذکر ہے. یعنی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یورپ سے ایشیا اور افریقہ کو جوڑنے والا ایک بازار تھا جسے عکاظ کہا جاتا تھا مکے
جی.
کے نزدیک میں، وہاں پہ تجارت کے سلسلے سے لوگ آتے تھے. اس ٹائم پہ میڈیا کا کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا کہ ایک اپنی بات پہنچانے کے لیے انسان
جی جی
آئے اور اپنی بات کو پہنچا دے، نہیں، ایک ذریعہ لوگوں کے ذریعے ہوتا تھا. جو تاجر آتے تھے وہ ایک فرنگ کو دوسرے کشور تک، ملک تک پہنچاتے تھے، ایک تمدن کو دوسرے ملک تک پہنچاتے تھے، یعنی زبان کو دوسرے ملک تک پہنچایا کرتے تھے. تو اس ٹائم کی جو بہترین موقعیت تھی وہ مکہ کو حاصل تھی. دوسری وجہ یہ تھی کہ مکہ ساحلی شہروں میں سے ہے.
اچھا یعنی یہیں پہ آپ یہ بھی واضح کرتے چلیں کہ خداوند عالم نے جو اپنے اس آخری رسول کو بھیجا ہے
جی
جس کے ذریعے سے پوری دنیا میں پیغام پہنچانا ہے
جی،
تو یعنی اس وجہ کے تحت جو آپ نے ابھی بیان کی، خداوند عالم نے یہاں پہ یعنی ایسی جگہ بھیجا تاکہ وہاں سے بآسانی دنیا کے تمام یعنی حصوں تک خدا کا یہ پیغام پہنچ سکے.
جی بالکل.
اچھا ایک منٹ آپ مجھے اجازت دیجیے، ابھی آپ کی ہماری یہ پہلی وجہ ہوئی ہے
جی.
ہم ابھی ذرا گفتگو کو روکتے ہیں. محترم ناظرین، ہماری گفتگو چل رہی ہے قبلہ کمال طاہر نقوی صاحب سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ قبلہ کس طریقے سے بیان کر رہے ہیں کہ حضور کی ولادت کے لیے خداوند عالم نے کیوں مکہ معظمہ کا انتخاب کیا. تو ہم اور اس میں قبلہ سے استفادہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے لیتے ہیں ہم چھوٹا سا بریک.
إلهنا ما أعد لك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك ما خاب عبد سألك أنت له حيث سلك لولاك يا ربي هلك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك كل نبي وملك وكل من أهل لك وكل عبد سألك سباح أو لبى فلك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجار المنسلك يا مخطئا ما أغفلك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجار المنسلك يا مخطئا ما أغفلك عجل وبادر آجلك واختم بخير عملك لبيك إن الحمد لك والعز لا شريك لك والملك لا شريك لك والحمد والنعمات لك إلهنا ما أعد لك مليك كل من ملك
محترم ناظرین ایک بار پھر اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے اور ہماری یہ گفتگو چل رہی ہے قبلہ کمال طاہر نقوی صاحب سے اور قبلہ بیان فرما رہے تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند عالم نے کیوں مکہ معظمہ میں اتارا آپ کی ولادت کیوں مکہ میں ہوئی ہے اس کے ذیل میں آئیے ہم قبلہ سے استفادہ کرتے ہیں جی قبلہ
تو مکہ کی ایک سیاسی حیثیت تھی اس دور کے اعتبار سے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اسلام لوگوں کے ذریعے چین تک ہندوستان تک اور روم حبش تک پہنچ چکا تھا یعنی لوگ آشنا ہو چکے تھے اسلام سے
جی
اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جو تاجر وہاں آیا کرتے تھے اور جب انہوں نے یہ واقعات دیکھے اس لیے کہ پیغمبر اعقاز کے موقع پہ جاتے تھے اور جانے کے بعد تبلیغ کیا کرتے تھے بعض اوقات آپ نے قرآن کے سوروں کو کعبے پہ آویزہ کیا
جی
چونکہ ایک ماحول تھا اس وقت کا ٹریڈ یہ تھا کہ جو بھی بہترین کلام ہوا کرتا تھا اسے کعبے سے پہ آویزہ کر دیا جاتا تھا جب تک کوئی دوسرا کلام اس کے جیسا نہ آئے لہٰذا جب پیغمبر نے قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر کو وہاں پہ رکھا تو لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا
جی
اس واقعے کی آواز دور تک پہنچی اور لوگ آشنا ہونے لگے اسلام سے یہ ایک نظریہ ہے جس کے تحت ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر کی ولادت مکہ میں ہوئی دوسری وجہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کی زبان سب سے زیادہ صاف اور شفاف تھی چونکہ قرآن کو عربی زبان میں نازل ہونا تھا اور وہ بھی عربی ایسی کہ جو فصیح و بلیغ عربی ہو ہم دیکھتے ہیں مثلا اگر یمامہ یا بحرین اور اس طرف کے علاقے کو دیکھتے ہیں تو اس میں نظر آتا ہے کہ چونکہ ہندی نسل وہاں پہ آ چکی تھی اور ان کی عربوں کی زبان کے ساتھ زبان مخلوط ہو چکی تھی یعنی ادھر زبانیں خالص نظر نہیں آتی شمال میں یہی مشکل نظر آتی ہے امالکہ کے قوموں سے اور رومی قوموں کے ساتھ ملنے کے بعد شام کی زبان بدل چکی تھی یعنی عربی کلمات کے ساتھ دوسری زبان اس میں مخلوط ہو چکی تھی عراق تو چونکہ خود پایتخت تھا ایرانی حکومت کا لہٰذا یہاں پہ بھی زبان مخلوط ہو چکی تھی
جی
یمن اور حضرموت کے علاقے جو تھے وہاں پہ حبشی اور ایرانی حکومت تھی لہٰذا اس کی وجہ سے وہاں پہ بھی زبان مخلوط ہو چکی تھی فصیح عربی بولنے والے جو لوگ تھے وہ طائف میں مدینہ اور مکہ میں رہتے تھے اور اس میں بھی سب سے زیادہ فصیح لہجہ جن لوگوں کو تھا وہ خود اہل مکہ تھے قریش کے جنہیں اپنی زبان کے اوپر فخر تھا لہٰذا چونکہ قرآن کو فصیح زبان میں آنا تھا لہٰذا پیغمبر کو مکہ میں بھیجنے کی ایک وجہ یہ بھی نظر آتی ہے
جی جی
اس کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں سیاسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو مکہ کسی بھی حکومت کے تحت نہیں تھا یعنی مکہ ایک آزاد شہر تھا کل کو یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ چونکہ اسلام کے اندر قدرت نہیں تھی بہرحال ایک حاکم تھا جس نے اسلام کو قبول کیا تھا اور اسلام کو دور دراز علاقوں تک پہنچا دیا تھا نہیں اسلام ایک باز فضا میں ایک آزاد فضا میں آیا تھا اور لوگوں نے خود اسلام کو قبول کیا قبل جس کے کہ تلوار اٹھائی جائے
بے شک
اہل مدینہ جنہوں نے اسلام کی آواز پہ سب سے پہلے لبیک کہا ہے وہ بغیر کسی خوف کے بغیر تلوار کے بغیر کسی جنگ کے انہوں نے اسلام قبول کیا
بے شک بے شک
या हम दूसरी तरफ देखते हैं तो देखते हैं कि मक्के मुकर्रमा को मजहबी लिहाज से एक अहम मकाम हासिल था, यानी खुद अरब जो कि काफिर और मुशरिक थे या दूसरे अकवाम जो कि अरबों के करीब रहा करती थी, उनकी निगाह में मक्का मुकर्रमा एक बहुत मुतबर्रिक और अहम मकाम था। यानी आप ये देखिए कि इसका मकाम इतना बुलंद था कि खुद दूसरी कौमें जैसे रोमी या खुद हबशियों ने चाहा कि किसी तरीके से काबे का मकाम को अरबों के दिल से, यानी काबे की अहमियत को अरबों के दिल से निकाल दिया जाए। उसके लिए उन्होंने कोशिश की, अबरा का वाकया सबके सामने है कि किस तरीके से उन्होंने चाहा, या शाम में उन्होंने भी अपने तरीके से काबे के मॉडल को शाम में तैयार किया, नजरान में भी उन्होंने काबे की शक्ल छवि तैयार की और चाहा लोगों को उसकी तरफ दावत दें, मगर चूंकि लोगों के दिल काबे की तरफ थे लिहाजा वो पूरे अरब से, बल्कि ये कहा जा सकता है कि आज अरबिक ममालिक जो हैं यानी शाम से लेके हजरमुत तक, यमन से लेके इराक तक के तमाम लोग हज के लिए आया करते थे, मक्के को एक मोहतरम और एक अहम मकाम जानते थे, बेहतरीन मरकज था वो पैगंबर की तबलीग का। यानी अगर खुद पैगंबर मक्की हैं और अपने पैगाम को लोगों तक पहुंचा सकते हैं तो उसके लिए बेहतरीन तरीका यह था कि आप मक्के में हों और मक्के में रहने के बाद आप बेहतरीन तरीके से लोगों तक अपने पैगाम को पहुंचा दें कि जल्द से जल्द लोगों तक ये पैगाम पहुंच जाए।
जी जी, बहुत शुक्रिया क़िबला। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि देखिए हुजूर की विलादत के बाद का जो मरहला आता है वो है रज़ात, यानी शीर खारगी कह लीजिए, हुजूर को जो दूध पिलाया, तो इसमें खुद तारीख इस्लाम में इतना तहव्वुल है और इतना इख्तलाफ नजर आता है, या आपकी इब्तदाई तरबियत कह सकते हैं। मैं आपसे यहां पर यह जानना चाहूंगा कि यानी हमने इससे पहले जो हमारे प्रोग्राम हुए हैं उसमें गुफ्तगु हुई है इस मौजू पर कि हुजूर के जो आबा अजदाद थे, हुजूर का जो सिलसिला नसब था वो तमाम फजाइल व कमालात का मजमुआ था, तमाम सिफात हसना और सिफात हमीदा खुदावंद आलम ने उनमें जमा किए थे, लेकिन हुजूर की शीरखारगी के लिए एक मसलन दूसरे उसको चुना जाता है या इसके सिलसिले। अच्छा, एक चीज और माफ कीजिएगा, अभी मुझे कंट्रोल रूम से बताया गया, हमारे फोन पर एक मेहमान मौजूद हैं, हम उनसे जरा एक सवाल पूछ लेते हैं। जी हेलो, हेलो,
हेलो,
सलाम अलैकुम।
सलाम अलैकुम
जनाब गुलाम मोहम्मद साहब।
जी जी,
हम इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं और आज हमारा आपसे सवाल यह है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर जो हैरत अंगेज वाकयात रूनुमा हुए हैं उनके बारे में आप कुछ बयान कीजिए कि मसलन वो वाकयात कौन से थे या उनमें मसलहत क्या थी। जी, उन वाकयात के ऊपर आप कुछ रोशनी डालिए।
मैं आपकी और तमाम नाज़रीन मोहतरम की खिदमत में सबसे पहले सलाम अर्ज करता हूँ,
शुक्रिया,
और सबसे पहले सहर चैनल का और आपकी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे लिए एक ऐसा मौका फराहम किया कि जिसके जरिए से मैं अपनी बात पूरी दुनिया के मुसलमानों को पहुंचा सकूं।
बहुत शुक्रिया।
और जहां तक भी आपके सवाल का ताल्लुक है तो ये बड़ी अहम और तफसील तलब बहस है कि ये हैरत अंगेज वाकयात कि जो हुजूर की विलादत के वक्त रोनुमा हुए उनमें खुदा की मसलहत क्या थी। तो मुख्तसर तौर पर यह कहा जा सकता है कि यह वाकयात आने वाले नबी की नबूवत को साबित करने के लिए खुदावंद आलम ने ज़मीना साजी कर रहा है
जी,
ताकि लोग इस तरह के गैर तबीयी वाकयात को देखकर ये समझ जाए कि आने वाला कोई मामूली शख्स नहीं है बल्कि खुदा की हुज्जत बनाकर आ रहा है। हमारे हुजूर की विलादत के मौके पर इस तरह के वाकयात में से चंद की तरफ मैं इशारा करता हूँ। नंबर एक, आपकी वालदा माजिदा को बारे हमल महसूस नहीं हुआ और वो विलादत के वक्त किसाफतों से पाक मुनज़्ज़ा थी
जी।
नंबर दो, आप मख्तूर और नाफ बुरीदा दुनिया में तशरीफ लाए
जी।
नंबर तीन, आपकी विलादत के बाद आपके जिस्म से एक ऐसा नूर साते हुआ जिससे सारी दुनिया रोशन हो गई
जी।
नंबर चार, आपने विलादत होते ही दोनों हाथों को जमीन पर टेक कर सजदे खालिक अदा किया, फिर आसमान की तरफ सर उठाकर तकबीर कही और ला इलाहा इल्लल्लाह अना रसूलुल्लाह जमीन पर जारी किया। नंबर पाँच, शैतान को रजम किया गया और उसको आसमान पर जाना बंद हो गया, सितारे मुसलसल टूटने लगे, تمام دنیا میں ایسا زلزلہ آیا کہ تمام دنیا کلیسا اور غیر اللہ کی عبادت کے دیگر مقامات پر منہدم ہو گئے. نمبر 6، جادو اور کہانت کے ماہر اپنی عقلیں کھو بیٹھے اور ان کے موکل محبوس ہو گئے. نمبر 7، دریائے ساوا خشک ہو گیا اور وادی سماوا جو شام میں ہے ہزار سال سے خشک تھی اس میں پانی جاری ہو گیا. نمبر 8، دجلہ میں اس قدر طغیانی ہوئی کہ اس کا پانی تمام علاقوں میں پھیل گیا. کاخ کسرا میں پانی بھر گیا اور کسرا کے 14 گنگرے منہدم ہو گئے اور تاکہ کسرا شگافتہ ہو گیا. نمبر 9، فارس کا ایسا آتش کدا جو 1000 سال سے مسلسل روشن تھا خود بخود خاموش ہو گیا. ایک بار پھر میں آپ کا شکر گزار ہوں.
جی بہت بہت شکریہ غلام محمد صاحب، آپ نے زحمت کی اور ہمارے اس پروگرام میں آپ تشریف لائے، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے پروگرام کے لیے نکالا، بہت شکریہ. تو قبلہ دیکھیں، غلام محمد صاحب نے بہت اچھے طریقے سے تفصیل سے بیان کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے موقع پر جو غیر طبیعی اور حیرت انگیز واقعات رونما ہوئے تھے، اگرچہ ان میں مصلحتیں اور مشیتیں ہیں، اس کے سلسلے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں گے.
یہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ صرف اور صرف تمام کے تمام واقعات عربستان میں پیش نہیں آئے بلکہ دنیا کے تمام ممالک میں.
بے شک
اسی میں ذکر کرتا چلوں ہندوستان کے حوالے سے جو کہ تاریخوں میں موجود ہے اور لکھا گیا، یعنی باقاعدہ ان مقامات کو میں نے دیکھا. تو اس میں لکھا گیا کہ جب لوگ نہا رہے تھے تو گنگا میں اس ٹائم پہ طغیانی پیدا ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے جستجو کی کہ اس کی وجہ کیا تھی. تو بعد میں معلوم ہوا کہ عربستان میں اسلام کا آغاز ہوا، یعنی بعد میں یہ واقعہ ان تک پہنچا. بہرحال یہ تھا کہ اس ٹائم پہ انہوں نے اس واقعے کو ثبت کیا تھا کہ آخر اس کی وجہ کیا پیش آئی. یا روم میں جو کچھ پیش آیا، چونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ان تمام واقعات کو پیش کر دیا جائے، یعنی لب و لباب اس کا یہ کہ صرف اور صرف عربستان میں نہیں بلکہ دنیا کے تمام گوشوں میں جہاں پہ بھی تمدن پایا جاتا تھا، جہاں پہ لوگ زندگی بسر کر رہے تھے، وہاں پہ یہ تمام واقعات پیش آئے تاکہ لوگوں کی عقلیں آمادہ ہوں اور وہ سمجھیں کہ اس کی وجہ کیا تھی. بعد میں اس کے کسرا نے جب معلوم کیا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی وجہ کیا ہے. بعد میں ہم نے تاریخ میں دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک نبی کی ولادت ہوئی لہٰذا اس کی وجہ سے، یا مثلا جیسے بتوں کا گرنا، زلزلے کا آنا، نور کا دیکھا جانا. یعنی یہودی اور عیسائی اس وقت میں یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے، کہا کہ وہ کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ وہ آ گیا جس کی ہمیں انتظار تھا. یعنی یہ تمام کے تمام معجزات یا غیر عادی واقعات جو تھے یہ نشاندہی کر رہے تھے اس چیز کی، یعنی انسانیت کو بتا رہے تھے کہ دیکھو وہ منجی کے جس کے تم انتظار میں ہو وہ آ گیا.
بے شک بے شک، بہت شکریہ قبلہ. تو ابھی جیسے میں نے ابھی سوال کیا تھا، وہ درمیان میں ایک سوال آ گیا تھا کہ یعنی آپ کی رضاعت کے متعلق اور آپ کی ابتدائی تربیت کے متعلق، اس میں تاریخ میں بہت اختلاف ہے. چونکہ جب حضور ہمارے تشریف لا رہے ہیں، والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے ولادت سے پہلے، ولادت کے موقع پر والدہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. اب حضور یعنی اس طریقے سے اس کائنات میں تشریف لائے کہ نہ سر پر والد کا سایہ ہے اور نہ والدہ کا سایہ ہے، تو اب حضور کی رضاعت یعنی شیر خارگی، دودھ پلانا، اور حضور کی ابتدائی تربیت کے بارے میں آپ کچھ بیان کیجئے کہ کس طریقے سے یہ یعنی رونما ہوا حضور کی ولادت کے بعد تربیت آپ کی.
دیکھیے وہی جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا اس کا، چونکہ تاریخ میں اختلاف ہے.
جی،
اور اگر ہم صرف اور صرف تاریخی واقعات کو بیان کریں تو یہ مناسب نہیں ہوگا.
جی
بغیر اس کے کہ ان کی تحلیل نہ کی جائے.
بے شک،
چونکہ وہ منابع جن میں ان تمام چیزوں کا ذکر کر دیا گیا وہ ہم سب کے پاس ہیں، ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں. اور یہ انسان کے اپنے اوپر ہے، اگر کسی کو اسلام سے محبت ہوتی، وہ اس کے معنی کو سمجھ گیا ہوتا، قرآن کے معنی کو اس نے سمجھ لیا، اسلام کی صحیح روح سے وہ آگاہ ہو گیا، تو پھر وہ ان تمام چیزوں کو لیا کرتا کہ جو اسلام کے شایان شان ہوا کرتے ہیں.
بے شک،
اور اگر کوئی ان تمام معاملات کو نہیں سمجھ پاتا، یعنی اس کے نظر میں صرف اور صرف اسلام ایک مسخرہ ہوا کرتا ہے، نعوذ باللہ، تو پھر سلمان رشدی جیسے لوگ صفحہ ہستی پہ ہمیں نظر آتے ہیں.
جی،
یعنی یہ انسان کہ اپنے اوپر ہے کہ وہ کس طریقے سے، کس زاویے سے ان تمام واقعات کو دیکھ رہا ہے. اور دوسری بات، پھر اس کے اندر اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ خود انسان جب پڑھے تو ہر چیز، دیکھیے پڑھنے کے بعد ہر چیز ایسی نہیں ہے کہ انسان اس کو قبول کر لیا کرتا، بعض چیز ایسی ہوا کرتی ہیں جو قابل رد ہوا کرتی ہیں، بعض چیز ایسی ہوتی ہیں جو قابل قبول ہوا کرتی ہیں، جس کو عقل قبول کیا کرتی. یہ واقعات جو ہم دیکھتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، جس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی والدہ دیکھ رہی ہیں کہ کس طریقے سے उन्होंने बसरा के काक को अपने घर से देखा, पैगंबर को सजदा करते हुए देखा, फिर मलाइका का आना और उसके बाद उनको बशारत देनी और फिर उसके बाद पैगंबर का नाम बताना कि इनका नाम ये रखे, यानी नबुवत के तमाम अलाइम जो हैं वो जाहिर हो गए। उसके बाद क्या फिर कोई माँ पसंद करेगी कि वो अपने बच्चे को खुद दूध ना पिलाए?
जी जी बिल्कुल।
क्या वो पसंद करेगी कि वो पैगंबर को खुद दूध ना पिलाए? नहीं, ये कहा जाएगा कि जो मुद्दत आपकी मक्का मुकर्रमा में गुजरी उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी वालिदा ने आपको दूध पिलाया।
अच्छा, इन ये जो फिर वाकयात हैं मसलन जैसे जनाब हलीमा के बारे में मिलता है, ये मसलन दूसरे कबीलों में हुजूर की तरबियत के बारे में मिलता है, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है?
इंशाल्लाह अभी पहुंचते हैं वहां तक जिसमें मसलन मुझे रद्द करना था उन लोगों का उनका नाम जो उसमें मसलन जिक्र किया गया कि मक्का मुकर्रमा में भी पैगंबर की वालिदा ने चार दिन से ज्यादा उन्हें दूध नहीं पिलाया और उसके बाद अबू लहब की कनी सोहेबा को दे दिया गया या दूसरे लोगों का नाम लिया गया कि उन तक पैगंबर को पहुंचा दिया गया। बाकायदा तारीख ने मुफसल उनके हालात लिखे, मगर जब हम देखते हैं तो वहां पर ज़ौफ नजर आता। यानी मसलन तारीख ने कहा कि जनाब हमजा को भी और पैगंबर अकरम को भी उन्होंने दूध पिलाया, उसकी वजह ये थी कि उनके एक बेटा था जिसकी वजह से उनके यानी वो बेटे की वजह से उन्होंने जनाब हमजा को भी दूध पिलाया और पैगंबर को भी। मगर जब हम जनाब हमजा और पैगंबर अकरम की उम्र के दरमियान में फासला देखते हैं तो 4 साल से 2 साल तक का फासला नजर आता। यानी अक्ल इस चीज को गवारा नहीं करती, कबूल नहीं करती कि अभी चलो ठीक है जनाब हमजा तक उनका बच्चा इतना छोटा था कि वो जनाब हमजा को दूध पिला सकती थी, मगर पैगंबर की विलादत तक कम से कम बच्चे की उम्र 4 साल नजर आती है। और अगर जनाब हमजा की उम्र 4 साल मानी जाती है तो फिर उसकी उम्र बच्चे की उम्र भी इससे ज्यादा नजर आती, लिहाजा इस कौल को कबूल नहीं किया जा सकता। फिर वहां पे कहा जाएगा कि
माफ कीजिएगा आपकी गुफ्तगू को रोकते हुए, मोहतरम नाजरीन हमारी गुफ्तगू चल रही है हुजूर की विलादत और उसके बाद हुजूर की रजात, आपको जो दूध पिलाया गया है उसके मुताबिक गुफ्तगू चल रही है। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
A teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we strayed from an Mu'allim. Surely we've wronged ourselves, what will we say in front of them? He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
मोहतरम नाजरीन आप देख रहे हैं कि किस तरीके से क़िबला हमारे सामने तारीखी इन गुत्थियों को उलझा रहे हैं, तारीखी जो पेचीदा मसाइल हैं उनको किस तरीके से हल कर रहे हैं और किस तरह से हमारे हुजूर की जो इतनी अहम तारीख है उसको उसमें तहरीफ करने की कोशिश की गई है। तो क़िबला मेरा अभी जैसे आपसे सवाल था और आपकी गुफ्तगू चल रही थी हुजूर की से दूध पिलाने के मुतालिक, तो आप इसके बारे में यानी बयान फरमा रहे थे। जी,
इस वाक्य को नकल करने की जाल करने की वजह क्या हुई? उसकी वजह यह थी कि वो जो तमाम अलाइम थे जो कि पैगंबर की विलादत के दौरान देखे गए थे उनको महव करने की, उनको छुपा देने की कोशिश की गई। कहा कि एक बच्चा आदि था जिसको खुद उसकी माँ ने दूध पिलाना पसंद नहीं किया और एक दाई को दे दिया गया या एक कनीज को दे दिया गया अबू लहब की, लिहाजा इस तरीके से चाहा कि पैगंबर के उस मनसब को और उसके मकाम को कम किया जाए। लिहाजा कहा गया कि सोहेबा ने दूध पिलाया बाकायदा, उसके बाद दूसरों का नाम लिया गया कि फला ने दूध पिलाया, फला ने दूध पिलाया। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि किसी तरीके से उन तमाम वाकयात को छुपा दिया जाए जिसमें पैगंबर के विलादत के दौरान में जो नबुवत की बशारतें दी गई थी वो तमाम के तमाम वाकयात पेश आए थे। तो इसको कोई मुसलमान नहीं कर सकता, बल्कि वही लोग जिन्होंने इस्लाम के नकाब पहनी और उसके बाद इसराइलियात को इस्लाम में दाखिल करने की कोशिश की।
अच्छा क़िबला, ये भी एक सवाल होता है तारीख में है कि वालदा का दूध खुश्क हो गया था, इस मजबूरी के तहत मसलन जो है उन्होंने दूध पिलाया, तो एक ये भी इसकी यानी तोजी की जा सकती है, वजह बयान की जा सकती है कि चूंकि आपकी वालदा का दूध खुश्क हो चुका था इसलिए किसी और ने दूध पिलाया, नहीं है कि वालदा ने खुद नहीं चाहा दूध पिलाना।
अगर सिर्फ इसी को निगाह में रखा जाए तो हम देखते हैं कि उस टाइम पे बनी हाशिम में और भी बच्चे हैं कि जो पैगंबर की उम्र और उनकी उम्र में कुछ ज्यादा फासला नजर नहीं आता। मसलन खुद अमीर उमिनीन इस्लाम के भाइयों को अगर देखा जाए तो पैगंबर की उम्र में और उनकी उम्र में कुछ ज्यादा फासला नहीं है
जी।
तो वही उम्र जो पैगंबर अकरम की वही उम्र तालिब की भी है, ठीक है ना। यानी अगर उस एतबार से देखा जाए तो फिर वहां पे खुद कुरैश की वो जनान भी मौजूद थीं कि जिनका दूध पैगंबर को पिलाया जा सकता था, ना ये कि एक कनीज के पास भेज दिया जाए
जी,
जिसके मुतालिक इख्तलाफ है कि वो अरबी है या अजम है, यानी खुद अरब में से नजर नहीं आती
जी,
तो ये कहा जा सकता था कि फिर वो खवातीन भी थी अरब की मौजिस के जिनके पास उस बच्चे को भेजा जा सकता था, जाए कि एक कनीज को दे दिया जाए
जी,
ठीक है ना। या कम से कम हमें कहीं इशारा नजर नहीं आता कि कम से कम ख्वाहिश जाहिर की हो, इसलिए कि जब ये ऐसा बाबरकत मौलूद था तो और वहां पे ऐसा बाबरकत मौलूद नजर आ रहा है तो वहां पे फिर चाहिए कि उसको दूध पिलाने वाली भी वैसी हो
जी।
हमें कहीं भी कोई कॉल नजर नहीं आता कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने किसी से कहा और उसने इनकार किया हो,
बेशक
हमें कहीं तारीख में इस तरह के अकवाल नजर नहीं आते। बहरहाल हमने यहाँ देखा कि वो बैठे हुए परेशान है, कोई दूध पिलाने के लिए तैयार नहीं है
जी जी जी।
हम यहाँ पे देखते हैं तारीख में कि महसूस हो रहा है कि खुद जनाब अब्दुल मुत्तलिब परेशान है और कोई दूध पिलाने वाली नहीं है, बाद में जो है वो कनीज के पास
कर लिया जाता
है, कनीज के सपोर्ट किया।
अच्छा ये तो आपने बताया कि मक्के में सूरत हाल रही
जी,
फिर उसके बाद के जो वाकयात हैं या मसलन तारीख में जैसे मैंने इशारा किया था उनके बारे में वाकयात आपका क्या ख्याल है
जनाब हलीमा
जी? जनाब हलीमा
के मुताबिक देखिए उसमें हम उसका इनकार नहीं कर सकते और उसको हमें कबूल करने में भी कोई कबाहत नहीं है, अलबत्ता उसमें भी तारीफ करने की कोशिश की गई। हाँ। देखिए अब हम यहाँ पे पैगंबर की सीरत को देखते हैं तो कदम कदम पे लोगों ने उसमें तारीफ करने की कोशिश की कि किसी तरीके से उस सीरत को महव कर दिया जाए, लोगों के दिलों से निकाल दिया जाए पैगंबर की आजमत को।
नहीं लेकिन फिर मैं माजरत के साथ ये कहूंगा कि जैसे भी आपने फरमाया तमाम कमालात, मैंने पहली बार किया था तमाम कमालात, तमाम सिफात हमीदा, तमाम सिफात हसना इस खानदान में और इस सिलसिले में मौजूद हैं, तो क्या जरूरत थी कि जो बादिया नशीन अरब हैं, गांव के रहने वाले गरीब कबीले के बादिया नशीनों के पास जो है ये परवरिश के लिए जाएं? जरा इस मसले को वाजह करते
देखिए, मक्के की आबो हवा के अगर एतबार से देखा जाए तो मक्का एक खुश जगह है, यानी मक्का एक पठार है, प्लेटू रीजन है, वहां पे अगर आबो हवा के एतबार से देखा जाए तो मक्का एक खुश शहर है और खुश शहर है। उसी के करीब में एक शहर ताइफ है जो उसके जुनूब में है जो कि बहुत ज्यादा सरसब्ज है। ये अक्सर बादी नशीन जो थी ये इतराफ तायफ में रहने वाली थी, ये तायफ के नजदीक से आया करती थी क्योंकि सरसब्ज इलाका है वहां
जी।
और ये भी अरबों के साथ अगर हम तारीख को देखते हैं तो मालूम होता है कि खुद जो ये सर्वतमंद अरब थे वो अपने बच्चों को पसंद नहीं करते थे कि बचपन उनका मक्का में गुजरे, लिहाजा जो सर्वतमंद थे उसकी वजह से खुश्की वजह से बीमारियां भी बहुत फैलती थी। फिर एक दूसरी बड़ी वजह यह थी कि चूंकि मक्का एक मरकज था, दूसरी अकवाम भी उसमें आते थे, दूसरे लोग भी आया करते थे तिजारत की गरज से या हज की गरज से, तो उनकी जबान भी मखलूत होती थी, लिहाजा अरब जबान के मुतालिक बहुत ज्यादा तासुबी थे, खुद अहले मक्का जबान के मुतालिक बहुत ज्यादा तासुबी थे, लिहाजा चाहते नहीं थे कि उनके बच्चों की जबान खराब हो, जिस शय के ऊपर वो फख्र किया करते थे नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे उस फख्र से महरूम हो, लिहाजा वो चाहते थे कि उनकी नशोनुमा उन इलाकों में हो कि जहां वो इन तमाम मुसीबतों से और परेशानियों से दूर रहें। और उसकी एक वजह भी ये थी चूंकि मक्के का माहौल बहुत ज्यादा गर्म था, खुश्क था, दूसरी बात ये थी कि जबान की एक मुश्किल थी
जी। किबला माफ कीजिएगा, अभी हमें कंट्रोल रूम से बताया गया हमारा वक्त खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते यहीं से अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी करेंगे। मोहतरम नाजरीन, हमारी गुफ्तगू चल रही थी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मुतालिक और आपकी आपके दौरान शीर्ख खारगी उसके मुतालिक, और हमारा चूंकि वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम इसी प्रोग्राम में फिर इसी वक्त मिलते हैं। अगले हफ्ते तक के लिए खुदा हाफिज़।